الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ حسب معمول سلسلہ ہمارے صحابہ کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارے صحابہ آپ کے صحابہ پیارے صحابہ اللہ کو راضی کرنے والے صحابہ کا اس سلسلے میں ذکر خیر ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ ہم کسی ایک صحابی رسول یا صحابیات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم اپنے اس سلسلے کی ڈیوریشن میں کرتے ہیں ان کا تعارف ہوتا ہے ان کے اوصاف ہوتے ہیں ان کا کردار ہوتا ہے ان کی شخصیت اور ان کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنے کو مختلف چیزیں ملتی ہیں انشاءاللہ آج بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے آج جس عظیم ترین ہستی کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں الحمدللہ حافظ خالد مدنی موجود ہیں اور مہشید مدنی بھی موجود ہیں انشاءاللہ ان دونوں سے مدنی پھول لیں گے اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کے آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں پہ ہماری گفتگو چلتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں آخر تک شریک رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ایک انسانی نفسیات ہے جب ہم شخصیات پہ سلسلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑی عجیب سی سائیکی ہے بعض افراد میں ہوتی ہے اگر کہیں آپ کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے تو غور کر لیجئے گا اسی لیے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جب ہم کسی ولی اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں جب ہم کسی صحابی رسول کا تذکرہ کرتے ہیں جب ہم کسی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے یہ افراد مردوں پر مشتمل ہے مرد ہوتے ہیں یہ تو خواتین ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات فیلنگز آتی ہیں کہ جناب یہ مردوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ والے کا تذکرہ ہو رہا ہے صحابی کا تذکرہ ہو رہا ہے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ سیکھنے کا موقع جو ملے گا وہ مردوں کو ملے گا اسی طریقے سے جب ہم کسی اللہ والی کا تذکرہ کرتے ہیں صحابیہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس طریقے کی خواتین کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو شاید بعضوں کے دل میں خیال پیدا ہو کہ ان کی زندگی سے شاید خواتین ہی کو زیادہ سیکھنے کو ملے گا یہ بات کسی قدر غلط بھی نہیں ہے کہ زیادہ سیکھنے کا موقع تو یقیناً انہی کو ملے گا کیونکہ ان کی شخصیت اور جو ایک چیز ہے وہ ان سے متعلق ہے لیکن دیگر افراد اسے محروم رہ جائیں گے ایسا نہیں ہے اللہ والوں کی خوبی یہ ہے چاہے وہ خاتون ہوں چاہے وہ مرد ہوں ان کی زندگیوں میں ہم سب کے لیے رہنمائی موجود ہوتی ہے کیونکہ مدینے والے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اللہ عز و جل کے پیارے نبی اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ساری کائنات کے لیے ساری امت کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے منقول درود پاک سے متعلق ایک روایت میں آپ کے گوش گزار کروں گا درود پاک کے فضائل اور اس کی عظمتوں کو ہم سنتے رہتے ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ درود پاک پڑھنے کے جہاں فضائل آئے ہیں جہاں اس کی برکتیں بیان ہوئی ہیں وہیں درود پاک نہ پڑھنے والے کی مذمت بھی آئی ہے تو آج کی جو روایت ہے یہ مذمت سے متعلق ہے جو درود پاک نہیں پڑھتا اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سحر کا وقت تھا اور میں کچھ سی رہی تھی کہ اتنے میں میرے ہاتھوں سے سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا اتنے میں حضور پر نور شاف یوم النشور میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے ضیا بار کے انوار سے آپ کے چہرے سے جو نور نکل رہا تھا اس سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا اور سوئی مل گئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کتنا روشن ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو بروز قیامت مجھے نہ دیکھے گا
اللہ
قیامت کے دن مجھے نہیں دیکھے گا چہرے کی بات آئی نا حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کا چہرہ کتنا منور ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چہرے ہی سے متعلق ایک افسوسناک خبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہلاکت و بربادی ہے اس کے لیے کہ جو قیامت کے دن مجھے نہ دیکھے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بروز قیامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے کون بد نصیب محروم رہے گا؟ ارشاد فرمایا بخیل. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو میرا نام سن کر مجھ پر درود پاک نہ پڑھے.
استغفر اللہ.
میرے محترم ناظرین, غور فرمائیے کہ ہم عمومی طور پر فضائل سنتے ہی رہتے ہیں, تو وہ اپنی جگہ, ان کی برکت ہے اپنی جگہ, لیکن یہ مذمت بھی موجود ہے, یہ ایک فکر انگیز بات بھی موجود ہے کہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کو, عاشق رسول ہونے والے کو یہ بری بیماری ہے, کہ نبی عاشق رسول بھی ہو لیکن اس کے اندر یہ برائی بھی موجود ہو کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک سن کر درود پاک نہ پڑھے, تو پھر اس کا عشق ابھی خام ہے, اس کا تعلق, اس کی نسبت ابھی خام ہے. اس پہ غور کرنا چاہیے, اس کو کامل کرنا چاہیے, اور اپنی وارفتگی اپنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کو اور بڑھانا چاہیے, اور اس برائی سے ہمیں بچنا چاہیے. اپنی عادت بنا لیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں, بالخصوص جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اپنی زبان سے کریں, کسی اور کی زبان سے سنیں یا لکھیں یا کتاب میں پڑھیں, تو درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیجئے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑھتے ہیں خالد بھائی کی طرف, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو مختلف گوشے ہیں آپ کی زندگی کے, اس میں سے ابتدائی گفتگو سنتے ہیں. جی خالد بھائی.
نحمد و نصلی و نسلم علی خاتم النبیین محبوب خدا صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج تذکرہ ہے, اور آپ ایسی عظمت والی خاتون ہیں, قرآن و حدیث ان کے فضائل سے مالا مال ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حریم ناز میں جن خواتین کو عطا فرمایا, ان کی شان بیان کرتے ہوئے بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ زوجہ ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی, رب العالمین جل وعلا حضور کی ازواج کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں, تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو, یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت میں آنے سے یہ نرالی ہو گئی ہیں, یہ سب سے جدا گانا ہو گئی,
امتیازی وصف ہو گیا,
امتیازی ایک حیثیت ہو گئی, امتیازی شان کی مالک ہو گئی. مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد میں آنا یہ ایک یقیناً امتیاز کا باعث ہے, لیکن جہاں آپ کی سیرت بیان کرنے والوں نے آپ کی سیرت کو لکھا ہے اس میں ایک یہ بات بھی تحریر فرمائی ہے مہروز بھائی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے آغوش اسلام میں اپنی آنکھیں کھولی ہیں.
سبحان اللہ.
مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت فرما چکے, اس کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صاحبزادی ہیں, آپ ان کی بیٹی ہیں, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے, شجرہ نسب ہے, یہ ساتویں پشت میں جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے. اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ براہ راست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں, تو آپ کا گویا آٹھویں پشت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر شجرہ نسب ملتا ہے. یعنی ابتدائی طور پر اگر دیکھیں تو خاندان بتاتا ہے کہ اس کے آنے والے کیسے ہیں, یعنی کسی کا بیک گراؤنڈ, فیملی بیک گراؤنڈ بیان کر دیتا ہے کہ یہ اپنی ذات و صفات میں کن فضائل اور کن خصائل کا حامل ہو.
خاندانی شرافت جو ہے وہ بھی حاصل ہے,
خاندانی شرافت وہ حاصل ہے. اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لاڈلے چہیتے صحابی
سبحان اللہ
جو ابو بکر ہیں,
جی
پہلے نمبر والے ہیں, اول آنے والے ہیں, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ بیٹی ہیں, اور سلسلہ نسب جو پہلے میں نے عرض کیا اس کے ساتھ ساتھ دیگر فضائل آپ کے دیکھیں تو آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ام رومان جو کہ زوجہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی,
جی
تو صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہلاتی ہیں. اور اگر ان کے دیگر فضائل, دیگر ان کے جو مراتب ہیں
جی
ان کی طرف جائیں تو قرآن بھی ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے، احادیث مصطفیٰ بھی ان کے فضائل سے مالا مال ہے.
کیا بات.
جب 4 سال ہوئے یا 6 سال ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے، اس وقت آپ دنیا میں تشریف لاتی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یوں کہا جائے کہ آپ عاشقوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ عشق رسول رکھنے والا ہے. ہجرت سے پہلے بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے فیض یاب ہو رہی ہیں، اور ہجرت کے بعد بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہ رہی ہیں، اور جب رخصتی ہو کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حریم ناز میں تشریف لے جاتی ہیں، تو پھر تو جو بے مثال شانیں عطا ہوتی ہیں. خود ارشاد فرماتی ہیں، مجھے 10 وہ خصوصیات نصیب ہوئی ہیں جو حضور کی دیگر ازواج کو بھی نصیب نہیں ہوئی.
اللہ.
تو یوں بہت سارے فضائل، بہت سارے کمالات آپ کی صفات میں اور آپ کی ذات میں، آپ کی سیرت میں موجود ہے. جیسے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں تو مزید عرض کریں.
اللہ رب العزت نے ان کی پاک دامنی کو، پاکیزگی کو اپنی پیاری کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی انسیت، کتنی محبت اور کتنی شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے عائشہ کے بارے میں کوئی تکلیف نہ دو. حضرت فاطمہ جان کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے تمہارے والد محبت کرتے ہیں. تو حضرت سیدتنا فاطمہ کہتی ہیں، کیوں نہیں، میں تو آپ سے بھی بڑھ کے محبت کرتی ہوں. ان کی آپس میں تعلق، محبت، ان کے لیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک تاثرات تھے، جذبات تھے، اس کا لاڈلی شہزادی بھی احترام کر رہی ہیں، اور دیگر امہات المومنین اور صحابہ اکرام علیم رضوان کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اس کا پاس رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام جب لیتا ہوں نا خالد بھائی تو ایک ٹھنڈ سی پڑتی ہے، ایک اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے کہ ان کا نام اور پھر ان کے نام کے ساتھ القابات، اور مطلب دیکھیں پاکیزگی جو ہے، ان کی جو پاکیزگی ہے اس کے کیا کہنے، انشاءاللہ وہ بھی آگے بیان ہو رہا ہے. اللہ نے چاہا
تو عرض کروں تو بچوں کو والدہ کا نام ادب سے ہی لینا چاہیے.
جی بالکل.
جو یوں نسبی والدین ہوتے ہیں
جی،
لائق اولاد ان کا تذکرہ ادب کے ساتھ ہی کرتی ہے.
بالکل.
اور جو رشتے میں جڑے ہوں اس حیثیت سے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت بھی موجود ہو، جیسے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی یہ ہماری ماں یوں ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، یعنی حضور کے رشتے سے ہمارا ان سے رشتہ ہے.
سبحان اللہ. ایک روحانی مائیں ہیں اور قرآن نے ماں کہا، تو وہ آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ ماں کا نام بہرحال ادب سے ہی لینا چاہیے. اور امہات المؤمنین میں دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پوری امت عاشقان رسول کو اگر دیکھیں تو ان کے بارے میں جو جذبات، جو کیفیات ہیں وہ شاید سب سے جدا ہوں. بہرحال ان کے بہت سارے اوصاف ہیں اور ہمیں چند اس میں سے اپنے سلسلے میں تذکرہ کرنا ہے. ان کی سیرت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یقیناً. مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت ہی پیاری کتاب فیضان عائشہ، 600 سے زیادہ صفحات کی کتاب یہ چھاپی ہے. آپ ہمارا سلسلہ بھی دیکھیے اور اس میں جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اکثر اسی کتاب سے بیان ہوں گی، کیونکہ اس کتاب میں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے متعلق ایک جامع کتاب، اردو میں اتنی جامع، اتنی بڑی کتاب، آپ کو اتنی سہل کتاب، اتنی آسان کتاب شاید نہ ملے، تو مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بہت ساری صفات ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کریں تو ان کی سخاوت شان امتیازی ہوتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی، آج بھی دنیا میں جو افراد ہیں ان کے کچھ نہ کچھ اوصاف، کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیگر افراد سے انہیں ممتاز کر دیتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ ان کو دیکھیں تو جہاں ان کی پاکیزگی اور علمی وجاہت دوسروں سے انہیں ممتاز کرتی ہے، وہیں ان کی سخاوت جو ہے وہ بہت ممتاز ہے، اور اس میں ان کی جو کیفیات ہیں، جو واقعات ہمیں ملتے ہیں مشید بھائی، وہ بہت زیادہ ایسے ہیں کہ موٹیویشنل ہیں، کہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیا مطلب کیفیات تھی.
بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہروز بھائی، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، طیبہ پاکیزہ، طاہرہ پاک دامن، ایسی پیاری ہستی، اور میں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مبارک ہستیوں میں جن خواتین کو شامل فرمایا
جی،
تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ روئے زمین پر اللہ پاک کی ایک ایسی بندی ہیں جو کہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں.
سبحان،
کیونکہ
ایسا ہی
دو عالم کے داتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں
جی.
اچھا، مزید ان کی کیا خصوصیات؟ ان کو جس گھرانے سے نسبت حاصل ہے اس گھرانے کی چار پشتے صحابہ ہیں، ایسی پیاری. اور جب ان کی پاک دامنی کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان کلام فرمایا تو کئی صحابہ کرام، صاحب خزائن العرفان نے تفسیر خزائن العرفان میں ذکر کیا کہ کئی صحابہ کرام یکے بعد دیگر آپ کی پاک دامنی کی گواہی دینے لگے.
سبحان اللہ،
ایسی پاکیزہ خاتون. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہیں، اور ان کی نسبت سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری روحانی ماں ہیں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے وقت کی جو خواتین تھیں ان میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھیں. مدراج النبوہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے بھانجے ہیں، ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70,000 درہم راہ خدا عز و جل میں خرچ کرتے ہوئے دیکھا. اور ایک روایت ہے اسی کتاب میں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں 100,000 درہم بھجوائے. درہم یعنی چاندی کا سکہ ہوتا ہے، 100,000 درہم. تو وہ سارے کے سارے آپ نے اللہ پاک کی رضا کے لیے راہ خدا میں تقسیم کر دی.
اللہ.
اچھا، اس دن
جی
آپ روزے سے تھیں، روزے کی حالت میں وہ تقسیم ہو گئے. جب افطار کا وقت آیا تو آپ کی جو کنیز تھیں انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ 1 درہم رکھ لیتی. تو انہوں نے کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا، یاد ہوتا تو رکھ لیتی.
اللہ.
اچھا، یہ تو واقعہ آپ کی سخاوت کا ایسا ہے کہ جس میں جو کلمات ظاہر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں رہا. ایک واقعہ اور ملتا ہے آپ کا کہ آپ روزے سے تھیں تو ایک سائل آیا آپ کے دروازے پر. تو آپ نے کنیز سے کہا کہ یہ روٹی اس سائل کو دے دو. تو کنیز نے کہا کہ اس روٹی کو رکھ لیتے ہیں کہ افطار کے وقت کام آئے گی. انہوں نے کہا کہ اس روٹی کو آپ خیرات کر دیں. جب افطار کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جو خیرات کرنا، جو آپ کا راہ خدا میں روٹی دینا آپ کا رب تعالی نے پسند فرمایا، اس کے نتیجے میں آپ کو بکری کا گوشت جو ہے وہ ہدیہ ہوا.
واہ.
تو آپ نے اپنے کنیز سے کہا کہ اسے کھاؤ، یہ اس روٹی سے بہتر ہے.
واہ.
اللہ.
تو آپ کی سخاوت الحمدللہ یہ ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں ان کے لیے اور اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یقیناً یہ مشعل راہ ہے کہ آپ نے راہ خدا عز و جل میں اس طرح تقسیم کیا. نارملی جب کسی کے پاس بھی کوئی ریسورسز آتی ہیں، پیسے آتے ہیں یا کوئی بھی مال آتا ہے تو دل میں ایک للچائی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس میں سے ایک اپنے لیے رکھ لیا جائے یا اپنے کسی عزیز کے لیے رکھ لیا جائے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی سخاوت والی تھی کہ جو آیا آپ نے جو ہے وہ تقسیم کر دیا.
اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے نام لیا، ایک واقعے میں تو ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو مال و اسباب آتا تھا اس پہ روک لگا دی.
اللہ اکبر.
تو ناراض ہو گئی ہے. اچھا، انہوں نے روک کیوں لگائی؟ روک اس لیے لگائی کہ ان کے پاس جو آتا تھا خرچ کر دیا کرتی.
اللہ اللہ.
اچھا، یہاں پہ آپ ایک چیز پہ غور کریں نا مشید بھائی.
جی جی.
کہ ان کی جو سخاوت جو اللہ کی راہ میں دینا ہے، یہ ایک پہلو تو دیکھیں تعریف کا یہ کہ سخاوت ہے، صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو ایک دل بہت بڑا ہے.
صحیح.
تو یہ پہلو تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ایک اور پہلو وہ یہ کہ دنیا سے بے رغبتی، دنیا کے مال پر بھروسہ نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے دونوں روایت پیش کر دی نا، ایک تو فرمانی ہے یاد دلا دیتے، یاد دلایا تو پھر بھی نہیں رکھا. تو اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایسے ہی دیا. اچھا، صدقہ دینے میں جہاں یہ روایت ملتی ہیں حضرت عائشہ سے متعلق کہ انہوں نے 100,000 دراہیم یا 70,000 دراہیم بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ خرچ کر دی، وہیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک کھجور بھی صدقہ کر دی، ایک انگور کا دانا بھی صدقہ کر دیا. اور ایک انگور کا دانا صدقہ کیا تو سائل نے کہا، مطلب تعجب سے دیکھا کہ ایک انگور کا دانا. تو آپ نے فرمایا اس میں کتنے جو ہے نا ذرے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر ہر ذرے کے بدلے جو ہے نیکی عطا فرمائے گا، ہر ہر ذرے کا اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا. تو یہ کیفیات تھی.
مہروز بھائی کے قرآن کریم کی جو سورت ہے سورہ بقرہ، اس کی ابتدائی آیات میں مومنین کی جو صفات بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو شخصیت وہ ہے کہ ان سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو جتنی صحبت آپ نے امہات المومنین میں پائی اور جو آپ کے علمی مقام تھا اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ کی سخاوت میں بھی کشادگی ہو.
سخاوت میں بھی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے خالد بھائی کہ انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت جو ملی تھا اور جس انداز سے ملی اتنی رفاقت کسی اور کو کے حصے میں نہیں.
میرے ذہن میں ایک جملہ یہ بھی آ رہا ہے کہ سخاوت یہ یوں بھی ہے کہ یہ سخیوں کے پاس ہی تو رہیں.
جی
خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام
سخیوں کے امام کے پاس رہیں.
سخیوں کے امام ہیں اور جو ان کے غلام ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی تو زندگی کا انداز ہی یہی ہے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. وہ وہاں پر تو گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑنے کا مزاج ہی نہیں تھا نا.
جی
جو کچھ ہے وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ لا کر قربان کر دیا جائے.
بالکل ایسا
وہ مزاج ہی یہ سیکھا تھا تو ذرہ بھی جمع کر کے کیوں رکھا جاتا, کیوں نہ اللہ کی راہ میں ہی دیا جاتا.
یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا, کچھ عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو ہم واقعات سن رہے ہیں, اچھا دیگر صحابہ اکرام علیہ اللہ کے ہم واقعات سنتے رہتے ہیں کہ راہ خدا میں انہوں نے خرچ کیا, مال خرچ کیا, صدقہ دیا, تو اس کا جہاں سخاوت اور صدقے سے تعلق ہے وہاں ایک بہت بنیادی بات یہ ہے اللہ تعالی کی رضا چاہنا کہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے خرچ کیا. تو یہ بات میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پورا مال دے دیا, 1,00,000 دراہم دے دیے, 70,000 دراہم دے دیے, تو ہو سکتا ہے کوئی سوچے بھائی ہم تو ایسا نہیں کریں گے. تو چلیں جی اگر کوئی اپنے مال کے جو حقوق واجبہ ہیں شریعت نے جن چیزوں کو لازم قرار دیا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے, دیگر مصارف جو ہیں وہ پورے کرتا ہے, تو اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر تان نہیں ہے, کوئی اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے کہ شخص غلط ہے. لیکن ایک اور پہلو پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے جائز حلال مال کی بات ہو رہی ہے, ظاہر سی بات ہے یہ تو صرف تو ہمارے پاس جو سورس آف انکم ہے, جائز ذرائع ہیں ہمارے پاس آ رہا ہے, ارننگ کر رہے ہیں مشید بھائی, تو اس میں ایک بہت بنیادی چیز یہ ہونی چاہیے کہ میرا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو.
بالکل.
اب چاہے وہ خالد بھائی زکات کی صورت میں ہو, چاہے صدقے کی صورت میں ہو, چاہے اپنی ذات پہ پہننے اوڑھنے کھانے پینے پہ خرچ ہو, رہائش پہ خرچ ہو, چاہے اپنی فیملی ممبرز پہ خرچ ہو, تو یہ ایک بڑا بنیادی سا میں ایک آپ کو عرض کر رہا ہوں پوائنٹ کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے وہ جائز ذرائع سے آئے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کاموں میں خرچ ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کو, یعنی کہنے سے مراد یہ کہ کوئی زور زبردستی نہیں کہ آپ اتنا اتنا خیرات کریں, اتنا اتنا صدقات کریں. ترغیب موجود ہے الحمدللہ, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ثواب سے کیوں پیچھے رہیں, ترغیب دینے میں کیا ہے. لیکن ہمیں یہ بات کم از کم اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو اپوزٹ ہے نا, اگر رضا الہی والا کام نہیں ہے, مباح کو میں ابھی اسکپ کر رہا ہوں, یوں اسکپ کر رہا ہوں کہ جو چیز جو پوائنٹ میں ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یا تو آپ رضا الہی والے کام میں خرچ کریں,
ٹھیک ہے,
ورنہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اچھے کاموں میں خرچ نہیں کر رہا ہوتا, جب پازیٹیو چیزوں میں خرچ نہیں کر رہا ہوتا, اچھا مباح بھی ان معنوں میں پازیٹیو ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والا
نہیں ہے, صحیح,
تو جو دوسری سائیڈ ہے نا پھر بندہ اس طرف نکل جاتا ہے. کیونکہ پانی کا اور مال و دولت کا ایک اصول ہے, یہ رکتا نہیں ہے. پانی کا اور مال و دولت کا اصول یہ کہ رکتا نہیں ہے, یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے, اسے کہیں نہ کہیں نکلنا ہے.
صحیح.
تو اپنے خرچے کے اصول میں یہ بنا لے,
بالکل,
کہ مجھے جو خرچ کرنا ہے, ایکسپینسز کرنے, اپنے مال و دولت کو جس طریقے سے مجھے تقسیم کرنا ہے, اس میں بڑی بیلنس بات یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے,
نہیں ہونا چاہیے,
اس میں گناہ کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہمارے صدقات بھی بڑھ جائیں گے, ہماری خیرات بھی بڑھ جائے گی, ہمارے اپنے اہل و عیال خود ہماری ذات پہ جو خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا بندے سے.
ایک بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری ترجیحات کا اگر تعین ہوگا نا,
جی,
تو ہم درست سمت میں کام کرنے کی کوشش کریں گے.
بالکل ایسے ہی.
اگر میری زندگی میں اس چیز کو ترجیح ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو چاہے مجھے سب کچھ لٹانا پڑے گا تب بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا, اور کہیں مجھے سب بچا کر اللہ کو راضی کرنا ہے, کہیں حرام میں نہ پڑ جائے, تو میں پھر اس کو بچانے کی بھی کوشش کروں گا. یعنی ترجیح اگر میرے پاس واضح ہوگی کہ میں نے کیا کام کرنا ہے تو اچھا ہو جائے گا, لیکن اگر میرے پاس لائن آف ایکشن ہی نہیں موجود تو کیا ہوگا, پھر میرا مال ہو سکتا ہے غلط کاموں میں صرف وہ غلط کاموں میں خرچ ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا اور بڑے مہنگے داموں خریدا. سورہ واللیل اذا یغشا مکمل اسی پر ہے. لیکن میں یہاں اس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکی کا نور کیسا بیان فرما رہا ہے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہو سکتا ہے بلال کا کوئی احسان ہو ان پر اس لیے اتنے مہنگے داموں لے کر آزاد کیا ہے. قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, یہ صرف رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے.
اللہ,
یعنی ان کا مقصود صرف اللہ کو راضی کرنا تھا, اور جب بندے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو مہروز بھائی پھر چاہے وہ سخاوت ہو, چاہے اور طریقے کی عبادت ہو, چاہے پھر وہ نماز ہو, چاہے لمبے سجدے ہوں, چاہے دیر تک قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہو, پھر بندہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے اور پھر ان کاموں کو نہیں دیکھا جاتا.
اور پھر جی,
اور اس میں ایک جہاں پہ یہ سخاوت کا جو ہے موضوع آیا, تو یہاں پر یہ بھی مدنی چلن کے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ خرچ کرنے کے اعتبار سے مال کا اعتبار نہیں یا اخلاص کی کیفیت ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص 1000 روپے خرچ کرے اللہ کی راہ میں, اس کی نسبت زیادہ ثواب کا حقدار وہ غریب شخص ہو کہ جو رب کی رضا کے لیے صرف 10 روپے راہ خدا میں خرچ کرے.
اصل مقصود تو نیت ہے, آپ کی نیت کدھر کی ہے, اور رب تبارک و تعالی دلوں کا حال جانتا ہے, بہتر جانتا ہے, سب سے بڑھ کر جانتا ہے. تو ہمیں جب خرچ کر ہی رہے ہیں تو اس کی رضا ہی کے لیے خرچ کریں, ثواب آخرت ہی کے لیے خرچ کریں. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہم جو باتیں کر رہے ہیں کہ رضا الہی رضا الہی, خالد باب دیکھیے کہ ان کے لیے تو رضا کیسی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد میں آپ کے نکاح میں جو آئیں, تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ دکھایا حضرت عائشہ کا دکھایا, انہوں نے چہرہ دکھایا گیا, گویا کہ ایک پکچر دکھا دی گئی, ایک پکچر ڈرا کر دی گئی, شکل دکھائی گئی, آپ کا چہرہ مبارکہ دکھایا گیا, اور جبریل امین نے عرض کی یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں, دنیا میں بھی زوجہ ہیں آخرت میں بھی زوجہ ہیں. ان کے والد کے بارے میں فرمائے دنیا میں میرے وزیر ہیں, اور ان کے بارے میں کیا فرمایا, یہ ان کے بارے والد کے بارے میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور یہ جبریل امین فرما رہے ہیں.
کیا بات
کہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں, اور جبریل امین انہیں سلام عرض کیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں, یہ تمہیں سلام پیش کرو. تو یہ ان کے ایسے فضائل ہیں, اللہ رب العزت کرے کہ ہمیں ان کا فیضان ملے, ان کے صدقے میں ہمیں بھی برکتیں ملے, ہم پر بھی رحمتوں کا نزول ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا مال خرچ کر رہی ہیں, محبوبہ محبوب الہی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبوبہ ہیں, نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام انہیں محبوب رکھتے ہیں اور ان کو پسند فرماتے ہیں, ان کے معاملے میں کوئی تکلیف نہ دے اس کی تنبیہ فرماتے ہیں, اور اس بات کی ترغیب دیتے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں کہ تم بھی ان سے محبت کرو. تو ہمیں ان کا فیضان چاہیے, اور ان کے ایک چیز بیان ہوئی سخاوت, اگر اور جائیں ان کا ایک علمی جو ان کا وہ ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ علمی طور پہ بہت مضبوط تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور صحابہ اکرام علیم رضوان ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے, ان کی طرف مسائل میں پوچھا کرتے تھے, تفسیر قرآن ان سے پوچھا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذوق عبادت اور ان کی گریہ و زاری یہ بہت زبردست تھی. ذوق عبادت آپ دیکھیے, آج ہم جس مشینی دور میں رہ رہے ہیں, جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں آج دنیا کے, بڑی افراتفری ہے, بالخصوص شہروں میں رہنے والے جو ہیں جناب بڑی مصروف زندگی گزار رہے ہیں, اور اس مصروفیت میں ہمیں تو یعنی جو دیکھیں مشاہدہ کریں خالد بھائی, تو ایسا لگتا ہے کہ فرض اور واجب عبادات جو ہیں اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس. اچھا یوں تو ایسے فارغ ہیں کہ جناب گھنٹوں موبائل فون ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھے رہیں گے, گھنٹوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے, گھنٹوں تبصرے کرتے رہیں گے, لیکن آئیے ذرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کا جو ذوق عبادت تھا, ان کی عبادت کی جو کیفیت تھی وہ سنتے ہیں, اور اس سے جو ہے ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے چاہا تو ان کی تو نفلی عبادات کا تذکرہ ہوگا زیادہ تر, کیونکہ فرض عبادات جو ہیں اس کا تذکرہ کرنا تو اپنی جگہ ہے, لیکن ان کی تو نفلی عبادات اتنی بڑی ہوئی تھی, اس پہ اتنا مضبوطی کے ساتھ کاربند تھے یہ افراد کہ فرض اور واجب کا چھوٹنا تو ان کے بارے میں خیال بھی نہیں آتا, کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا. جی
الحمدللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا ذکر خیر اور گریہ وزاری کے حوالے سے. یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گریہ وزاری راتوں کی دیکھی ہے, اور آپ کی زندگی میں بھی گریہ وزاری کی زبردست جھلک ملتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پر خوف کا غلبہ تھا. ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف کا غلبہ تھا اور گریہ وزاری فرما رہی تھیں, تو انہوں نے عرض کی کہ یا ام المؤمنین, کیا آپ یہ گمان رکھتی ہیں کہ رب العزت نے جہنم کی ایک چنگاری کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوڑا بنایا؟
اللہ,
یعنی انہوں نے لفظوں میں بیان فرمایا کہ آپ کیا اپنے اعتبار سے اس طرح کا گمان رکھتی ہیں؟ تو جب آپ نے یہ کہا تو اب آپ کے جو اس میں جو ایک گریہ وزاری کی کیفیت تھی اس میں تھوڑا سمندر جو تھا وہ تھاما, اور آپ نے فرمایا کہ تم نے میرا غم دور کیا, اللہ کریم تمہارا غم دور کرے.
اللہ,
ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے ایک بچے کا جنازہ جو ہے وہ جا رہا تھا, تو آپ اسے دیکھ کر رونے لگیں. تو جنہوں نے اس کو روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ کس بات نے آپ کو رلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جہنم کے اور قبر کے بیچنے سے کا یاد آ گیا جنازے کو دیکھ کے.
قبر کی گرفت,
قبر کی گرفت نے مجھے رلا دیا. اسی طرح ایک اور روایت ہے آپ کے بارے میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جو ہے وہ رو رہی تھیں, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے آپ رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے رونے کا سبب بتایا کہ میں جہنم کی آگ کی وجہ سے رو رہی ہوں. یہاں یہ نقطہ بیان قابل ذکر تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبر کو یاد کر کے اور عذابات کو یاد کر کے, جہنم کو یاد کر کے رویا کرتی تھیں, اور عبادات کے معاملات میں بھی آپ کی شب بیداری اور روزوں کے معاملات جو ہے وہ ملتے ہیں آپ کی زندگی میں.
اللہ اکبر. عبادات میں اگر مہروز بھائی ایک اور چیز ہم دیکھیں نا, تو ان کی نوافل سے جو محبت ہے نا,
بالکل,
چاہے وہ نفلی روزہ ہو یا نفلی نماز ہو,
جی,
اس کی اتنی کثرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں پائی جاتی ہے, بلکہ خود جا بجا یہ ارشاد فرمایا کرتی تھی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نمازیں چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا.
اللہ,
تہجد بلا ناغہ ادا کیا کرتی تھی.
اللہ,
اور تہجد, اب ذرا غور کریں, جس نے تہجد پڑھنی ہے یا تو اس نے رات میں جلدی اٹھنا ہے,
جی,
یا کم از کم ایسا ہے کہ جلدی سو بھی گیا تھا تو بھی جلدی اٹھے گا, یا جلدی اٹھ کر دوبارہ بھی سو گیا تھا تو فجر میں اٹھے گا. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روٹین میں جو چیزیں بیان کی گئیں اس میں ایک تو تہجد بلا ناغہ,
جی,
دوسرا پھر نماز فجر بھی ادا کی جائے گی ظاہر ہے. اس کے بعد ایک اور معمول جو آپ کا ملتا ہے نا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں لکھا گیا کہ آپ چاشت کی 8 رکعتیں ادا کیا کرتے.
بالکل,
اللہ,
وہاں سے جاگنے کا
سلسلہ, یعنی تہجد سے شروع کریں تو چاشت تک تو ایک کمپلیٹ وقت ہے.
بالکل, یوں جا کر, اور کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے, نماز کے لیے.
خالد بھائی,
ہاں, ایک بات میں اور عرض کروں, پہلے فرماتی ہیں کہ یہ 8 رکعتیں مجھے اتنی محبوب ہیں کہ اگر میرے ماں باپ اٹھا بھی دیے جائیں تب بھی میں یہ رکعتیں نہ چھوڑوں.
اللہ,
مفتی مجار خان نعیم علیہ الرحمٰن نے لکھا, اس سے مراد کیا ہے؟ ماں باپ بھی اٹھا دیے جائیں تب بھی نہ چھوڑوں. کہتی ہیں اگر ان نماز کا وقت ہو, یعنی مراد یہ ہے, مفتی مجار خان نعیم علیہ الرحمٰن نے لکھا, یعنی ان 8 رکعتوں کا وقت ہو اور اس وقت میں مجھے خبر ملے کہ میرے والدین اپنی قبروں سے زندہ کر دیے گئے ہیں تو بھی ان سے ملنے نہ جاؤں,
پہلے
ان نمازوں کو ترجیح دوں.
اللہ اکبر. نوافل سے جو آپ نے محبت کی بات کی, ایک روایت میرے سامنے ہے مسند امام احمد کی,
اللہ,
بڑی پیاری ہے.
اللہ,
جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا نا خالد بھائی, انشاءاللہ وہ میں عرض کرتا ہوں, پہلے آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر, ان کے بھائی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی, یہ کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائیے, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے تھی اور گرمی شدید تھی, اس کی شدت کے باعث آپ پر پانی چھڑکا جا رہا تھا.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے, اب بہن ہیں, بہن بھائی ہیں, اور مطلب وہ روزے سے ہیں اور نفلی روزہ ہے,
فرض بھی نہیں,
فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, نفلی روزہ ہے, گرمی کی شدت ہے, پانی چھڑکا جا رہا ہے, اور حضرت عائشہ روزے سے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ افطار کر لیجئے, افطار کر لیجئے, یعنی روزہ چھوڑ دیجئے, ختم کر لیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی میں افطار کروں, سوالیہ انداز, میں افطار کروں, حالانکہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے.
سبحان اللہ.
اب یہاں پہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے, کہ نفلی روزہ ہے, لیکن وہ آپ والی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں وہ چاش کے نفل جو ہوں وہ نہ چھوڑوں, یہاں پہ روزے کے بارے میں فرما رہی ہے. یہاں سے ایک چیز میں عرض کرتا ہوں, پوائنٹ کیا ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ مہشید بھائی جس چیز کی فضیلت پتہ چل گئی,
بالکل,
کہ یہ چیز کار ثواب ہے,
کیا بات ہے,
یہ چیز اللہ کی رضا دلانے والی ہے, یہ چیز گناہوں کا کفارہ ہے,
بہت پیاری بات,
یہ چیز آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے, تو اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے. میں اور آپ اپنے اپنے ذہن کو دیکھیں, اپنے اپنے دل کی کیفیات کو دیکھیں. سچی بات یہ ہے کہ ہم تو بڑوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, ہم ان اللہ والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں تو یہ اصل میں ان کے تذکرے کی برکت کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر میں اپنے بارے میں تو کہوں, تو اگر میں اپنے آپ کی طرف دیکھوں تو پھر تو کچھ بھی عرض کرنے کے قابل نہیں, لیکن ان بڑوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو بڑی باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے کہ ہم بھی فضیلتیں سنتے ہیں, ہم بھی خالد بھائی برکتیں سنتے ہیں, دسیوں چیزوں کی سنتے ہیں, لیکن ہم اس طرف نہیں آتے. یہ تو نفل کی بات ہو رہی ہے, ہم اپنا محاسبہ کریں فرائض کے اعتبار سے, واجبات کے اعتبار سے, کہ وہ تو فضیلت تو ان کی بھی ہے
صحیح,
لیکن اگر فضیلت نہ بھی ہو, پانچوں نمازیں خالد بھائی
صحیح,
رمضان کے روزے ہیں, سال کی زکوٰۃ ہے جس کے اوپر لازم ہے, تو یہ تو شرعاً لازم ہے نا. اگر ان کی کوئی بھی فضیلت نہ ہو
صحیح,
تو ہمارے رب کا حکم ہے
کرنا,
پھر بھی کرنا ہے, لیکن ان کی فضیلتیں ہیں, ہم سنتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں. مجھے آج تک کوئی ایسا مسلمان نہیں ملا جو ان کی فضیلتوں کو نہ مانتا ہوں. مانتا ہی ہے, مسلمان عموماً مانتے ہیں, بھلے وہ
اس پر اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی پیاری ہے کہ اس نے مال دیا, دیا بھی اسی نے, اور پھر خود ارشاد فرمایا کہ اس میں سے خرچ کرو, تمہارا فرض بھی ادا ہو جائے گا. اچھا, فرض بھی ادا ہو جائے گا, دیا بھی اسی نے, اس دینے پر ثواب بھی وہی عطا فرمائے گا, تو بندہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا. کبھی عبادات کی لذت محسوس ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار میرا مولا کتنا کریم ہے, توفیق اس کی طرف سے, عمل میں کر رہا ہوں اس کی دی ہوئی توفیق سے, وہ قبول فرما لے, یہ بھی اس کی کرم نوازی. ترا یہ کہ اس پر پھر ثواب عطا فرمائے گا, پھر انعام عطا فرمائے گا. تو بندے کو محبت اور بڑھ جانی چاہیے, اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اس طرح سے نیک اعمال خود کر کے ارشاد فرماتے تھے, وہ روایت نہیں میروز بھائی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم متورم ہو گئے,
جی
سوج گئے, تو عرض کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں کے پچھلوں کے گناہوں کو معاف نہیں فرما دیا, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. وہ کیسی محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں کنیکٹ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا بھی تو کوئی چیز ہے.
اللہ اللہ,
میں روز بھائی آپ نے جو ہے وہ ابھی جو بات کی, علم جو آپ کی معلومات میں آ جائے اس پر عمل ہو جائے, مجھے وہ قول یاد آیا اس وقت منقول ہے کہ چار چیزیں جو ہے وہ عقل بڑھاتی ہیں, ان میں ایک صورت یہ ہے کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرے. اچھا, جس کو علم دین کا شوق ہو اس کو چاہیے کہ جو اس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اس کو علم عطا کرے, اس پر وہ عمل کرنا شروع کر دے, تو انشاءاللہ اس کے علم میں اضافے کا بھی باعث ہوگا. اور علم تو ہے ہی عمل کے لیے, یعنی اگر کوئی درس نظامی کرتا ہے یا دعوت اسلامی کے تحت جو مختلف کورسز ہوتے ہیں وہ کورسز کرتا ہے, اس میں بیسک موٹو, بیسک جو ٹارگٹ ہے, جو بنیادی جو ہے وہ مقصد ہے, وہ اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے. اور قرآن کریم کی آیت طیبہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو علم والے ہیں, اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بھی یہاں ظاہر ہوتی ہے, کیونکہ آپ بہت علم والی خاتون تھیں, تو آپ اللہ سے خوف بھی رکھتی تھی, گریہ و زاری بھی آپ کی شخصیت میں ملتی تھی, اور پھر فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی صورتی چاشت کی نماز کا جیسے ذکر کیا خالد بھائی نے, تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر جوڑ کا صدقہ ہے, اور یہ چاشت کی نماز تمام جوڑوں کا صدقہ ہے.
واہ واہ واہ,
حضرت عائشہ صدیقہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے, اور میں گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے, لیکن یہاں میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کی حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ کرامات صحابہ میں بیان کیا گیا بارش سے متعلق, انشاءاللہ وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں. ان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت, اور صحابہ اکرام علیم رضوان کی ان کے ساتھ جو ایک تعلق تھا وفاداری کا, وہ آپ دیکھیے کہ مدینہ منورہ میں ایک موقع پہ بارش نہیں ہوئی, لوگ جو تھے وہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور بلبلا اٹھ, قحط ہو گیا, بارش نہیں ہوئی, سارا ڈپینڈ ہی بارش پہ تھا, سبزہ اگے گا, سبزہ جانور کھائیں گے تو وہ فربا ہوں گے, جانور فربا ہوں گے تو دیگر کاروبار دنیا چلے گا, تو بارش نہیں ہوئی تو وہ ساری معیشت بھی اور معاشرت بھی تباہ ہونے لگی,
ہونے کے قریب,
تو وہ بلبلا اٹھے. جب لوگ قحط کی شکایت لے کر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میرے حجرے میں, اب ان کا حجرہ کیا ہے, اللہ اللہ, رشک آسمان ہے, رشک جنت ہے ان کا حجرہ, فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں کیوں ہے, فرما رہی ہیں, سنیں, کہتی ہیں میرے حجرے میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہے, اس حجرہ مبارکہ کی چھت میں ایک سوراخ کر دو تاکہ حجرہ مبارکہ کمرہ مبارکہ سے آسمان نظر آنے لگے.
سبحان اللہ,
چنانچہ جیسے ہی لوگوں نے چھت میں ایک سوراخ بنایا فوراً ہی بارش شروع ہو گئی, اور اطراف مدینہ کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی, اور اس سال گھاس اور جانوروں کا چارہ بھی اس قدر زیادہ ہوا کہ کثرت خوراک سے اونٹ فربا ہو گئے, اور چربی کی زیادتی سے ان کے بدن پھول گئے.
کیا سبحان اللہ, سبحان اللہ,
سبحان اللہ. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کے تحت فرماتے ہیں کہ آسمانی آفات کی شکایت اللہ کے مقبول بندوں سے کر سکتے ہیں. مزید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف میں صحابہ اکرام حضور کو وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے, حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جناب عائشہ صدیقہ نے حضور کی قبر انور بلکہ اس کی خاک کی برکت سے دعا کرائی, یہ بھی در حقیقت حضور ہی کے وسیلے سے دعا ہے.
کیا بات,
یہ طریقہ بہت مبارک ہے, اور اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ وفات یافتہ بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں کرنا جائز ہے, دوسرے یہ کہ ان کے تبرکات کے وسیلے سے دعائیں کرنا جائز بلکہ سنت صحابہ ہے, تیسرے یہ کہ بزرگوں کی قبریں اللہ تعالیٰ کے اذن سے دافع بلا اور مشکل کشا ہیں. آپ اب جو سلسلے کا وقت تو ختم ہو گیا, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کے فضائل نہ ختم ہوئے ہیں اور نہ ہی ختم ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں, میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا, میں کتاب آپ کو انشاءاللہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ کتاب ہے جناب, دکھائیں ذرا, زوم کر دیں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں.
اس کتاب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں جہاں اسپیشلٹی اور کریکٹرسٹکس اور وہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں, وہاں پر ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں کے لیے ترغیب کے بدنی پھول اور
حضرت یہ کتاب جو ہے نا, یہ تو آپ یوں سمجھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا انسائیکلوپیڈیا ہے. یہ آپ جو پڑھنے جائیں گے, ایک کتاب پڑھیں گے, دو پڑھیں گے, تین پڑھیں گے, یہ 215 کتابوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے. 215 کتابوں کی مدد سے, اس کو پڑھنے میں بھی ٹائم لگے گا, اور کتاب پڑھنے کے لیے بھی ایک قسم کی مہارت چاہیے ہوتی ہے کہ پہلے تو انتخاب ہے کہ کون سی کتاب پڑھیں, اس کے بعد پڑھنے کے مراحل آتے ہیں.
انتخاب کا مرحلہ تو آسان ہوا نا, کتاب
آسان ہو گیا, میں نے عرض کر دیا, تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے خرید بھی سکتے ہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کی برکت برکتیں دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں، اور اللہ رب العزت دین و دنیا کی رحمت اور نعمتوں سے حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے میں ہمیں بھی مستفید فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم۔
رسول اللہ۔